تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی میرا کام چل رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ دو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، دو سوز بلالا کا ملے عطا عشق او ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق او ویسے کرنی ہو، اے کاش تصور میں مدینے گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ اللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اے لائے کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا، کہا کہا لگوانے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اختتام پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اسلامی بھائی جو اس وقت بیان میں موجود ہیں، نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس رسالے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بادشاہ نے ایک عالی شان مدرسہ تعمیر کروایا اور مدرسے کا جب آغاز ہوا تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیر کو کہا کہ جو مدرسہ میں نے تعمیر کروایا ہے، جس مدرسے میں میرے بہت کثیر تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، میں ان سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ اس مدرسے کے دورے کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہاں جا کر ایک ایک طالب علم سے بادشاہ مختلف سوالات کرتا ہے اور سب سے بنیادی سوال اس بادشاہ کا یہ تھا کہ وہ بچوں سے یہ پوچھتا تھا کہ تم بتاؤ کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے جتنے بھی بچوں سے سوال کیا، ہر بچے نے سوال کے جواب میں کسی دنیاوی عہدے، کسی دنیاوی منصب، کسی دنیا کے اعلی سے اعلی سٹیٹس کے حصول کے حوالے سے بات کی کہ میں پڑھ کر یہ بننا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے ان بچوں کی گفتگو کو سنا تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں نے اس مقصد کے لیے اپنے مدرسے کو نہیں کھولا تھا، یہاں جس بچے سے بھی میں نے سوال کیا ہر بچے نے یہی جواب دیا کہ ہم فلاں منصب چاہتے ہیں، ہم فلاں عہدہ چاہتے ہیں، یا تعلیم حاصل کر کے فلاں منصب پر میں تعیناتی چاہتا ہوں، تو لہذا میرا مدرسہ کھولنے کا مقصد فوت ہو گیا، اس مدرسے کو بند کر دو۔ اچانک بادشاہ کی نگاہ پڑتی ہے ایک چھوٹے سے مدنی منے پر کہ وہ ایک کونے میں حصول تعلیم میں کوشاں ہیں۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اس مدنی منے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے سلام کرتا ہے۔ مدنی منہ سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، مدنی منے نے دوسری مرتبہ بھی سلام کا جواب دے دیا۔ جب تیسری مرتبہ بادشاہ نے سلام کیا تو مدنی منے نے جواب دینے کے بعد کہا کہ جناب اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، ورنہ میرے وقت کو ضائع مت کیجئے، میں پڑھائی میں مشغول ہوں۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس مدنی منہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ تو اس مدنی منہ نے جواب دیا کہ میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے وزیر کو کہا کہ اب مدرسہ بند نہ کرو، اگر یہ ایک بچہ بھی جو نیت کیے ہوئے ہے، اگر ایک بچہ بھی یہاں سے تحصیل علم کے بعد جو دین کی خدمت کرنے کا عزم رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری مدرسہ کھولنے کی قیمت وصول ہو گئی، میری محنت ضائع نہیں گئی۔ تو بادشاہ نے اس مدرسے کو بند نہ کیا۔ معلوم ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کون بنا؟ وہ مدنی منہ بڑا ہو کر امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بنے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفسر قرآن سمجھے جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تفسیر آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا، تفسیر کبیر آپ کی مشہور تفسیر ہے، تو وہ دور بڑے بڑے فلاسفرز کا دور تھا، بڑے بڑے دانشوروں کا دور تھا، اور اسلام پر اعتراضات اس دور میں بام عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر امام ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے فلاسفرز کا مقابلہ کیا، اور دین اسلام پر جتنے بھی اعتراضات تھے جو عقل کی روشنی میں کیے گئے تھے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک سوال کا جواب عطا فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تفسیر کبیر 30,000 صفحات پر مشتمل لکھی، پھر میں نے یہ خیال کیا کہ لوگ اتنی بڑی تفسیر پڑھ نہ سکیں گے، تو میں نے اسے سمرائز کیا، اس کی تلخیص کی، اور 3,000 صفحات پر مشتمل میں نے تفسیر کبیر کو لکھا۔ اس مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں ایک آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اس آیت کے تحت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں کیا لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اس صحابی کی زندگی کی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے، اس ساعت کو اگر آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک گھنٹہ بنتا ہے۔ ویسے بھی عربی میں گھڑی کو ساعہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو اردو میں آپ لیں تو تقریباً ایک گھنٹہ، اور اگر ایک گھنٹہ بھی نہیں کہتے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتقال میں تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے۔ اور یہ وقت عصر کا وقت تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرما دیا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میرے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ رب کائنات کی عطا سے علم رکھتے ہیں، اور ان کا علم ڈیفینیٹ علم ہے، ان کا علم کوئی ظنی علم نہیں ہے، ان کا علم وہ نہیں کہ جو غلط ثابت ہو، بلکہ اللہ کی عطا سے یہ جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو انہیں یقین کامل تھا کہ بس میرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو اس وقت میرے لیے کرنا سب سے بہتر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اشتغل بالتعلم، علم سیکھنے میں لگ جاؤ۔ علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, علم دین سیکھنے کی اہمیت کا آپ نے سنا کہ زندگی کا آخری وقت ان کا آ چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سیکھنے کا انہیں ارشاد فرما رہے ہیں. علم سیکھنے کے فضائل اور برکات بے شمار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی برکت اور سعادت کی بات ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو دور و نزدیک سے یہاں اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں جو اس وقت بہاول پور کے فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے جمع ہے. تو علم سیکھنے کی فضیلت, یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم نہیں ہے جس کو آج ہم اپنے لیے عبادت سمجھے ہوئے ہیں. یہ وہ علم نہیں ہے, وہ اکیڈیمک نالج نہیں ہے کہ آج ہم نے جس کو اپنے لیے فرض عین تصور کر رکھا ہے. اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتی ہے اس کے قلب میں, اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب آپ نے بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے, آپ کو علم حاصل کرنا ہے. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ حدیث لکھی ہوتی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے, ہم اس حدیث کو جان نہیں سکے کہ اس حدیث سے مراد وہ علوم نہیں ہے کہ آج ہم نے جن کو اپنے لیے حرز جا بنا رکھا ہے. آج جس علم کے لیے بچوں کے والدین اصرار کرتے ہیں, آج جس علم کی ترغیب دلائی جاتی ہے, آج جس علم کو سیکھ کر بڑا آدمی بننے کا ذہن بنایا جاتا ہے, بڑا آدمی بننے کا خواب دکھایا جاتا ہے, آج جس علم کو سیکھنے پر کہا جاتا ہے کہ تم یہ علم حاصل کرو گے تو تمہارا دنیاوی اسٹیٹس بلند ہوگا, وہ علم وہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے اسکولوں اور اپنے کالجز میں اور اپنی یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں, بلکہ یہ علم دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ فضائل علم دین سیکھنے کے ہیں کہ انسان خاص طور پر وہ علم حاصل کرے کہ جو اس پر فرض ہے, اور اس میں اگر وہ اپنے فنڈامنٹلز کو جانتا ہے, اگر وہ ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام کے بارے میں جانتا ہے, اگر وہ نماز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے, اگر وہ تاجر ہے اور اپنے تجارت کے اصول سیکھ رہا ہے, اگر وہ کوئی طالب علم ہے, وہ وضو کا طریقہ سیکھ رہا ہے, نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے, غسل کا طریقہ سیکھ رہا ہے, وہ عقائد اسلامی کا بیان سیکھ رہا ہے کہ رب کائنات کی ذات کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہے, فرشتوں کے حوالے سے اسلام نے کیا تصور دیا, اسلام نے جنت و جہنم کا کیا تصور دیا, اسلام نے حقوق و فرائض کا کیا تصور دیا, اسلام نے والدین کے حقوق کیا بتائے. اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے اولاد کے حقوق بھی بیان کیے, کہ والدین پر فرائض کیا ہے اور اولاد کے حقوق کیا ہے, اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. تو یہ ہر شخص پر مختلف علوم فرض ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہ نہ آئے کہ جو اس کا علم نہیں رکھتا, یعنی جسے خرید و فروخت کے اصول کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے منع تھا کہ وہ خرید و فروخت کرے, یعنی وہ تجارت کے لیے دکان پر بیٹھ نہیں سکتا تھا اس دور میں, اس کے لیے لازم تھا کہ وہ علم سیکھے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اس کو ایک سیکنڈری لیول بھی نہیں دیا, ہم نے اس پر اہمیت دینا گوارا نہیں کیا, اس کی اہمیت کو ریالائز نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک کالج کے پرنسپل صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا, یہ پرنسپل تھے اور بہت کوالیفائیڈ آدمی یہ تھے, میں کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو نماز جنازہ سے پہلے میرے تین اسٹوڈینٹس میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس آ کر ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس سوال نے مجھے بڑا حیران کر دیا اور میں بہت ٹینشن کا شکار ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں ان کا پرنسپل ہوں، میں ان کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، میں نے آج تک انہیں یہ بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ نماز جنازہ تمہیں کیسے پڑھنی ہے۔ ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم ان کے پاس گئے ہوں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں، نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں اور نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جنازہ گاہوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں لکھا ہوا ہو کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین تک کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ جناب ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو وہ اسٹوڈینٹس پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کی حاجت ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈینٹس ہیں لیکن انہیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں بعض اوقات انجینئر بن جاتے ہیں، عاشقان رسول کے ساتھ جب سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے، آج تک کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ نماز کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، نماز کے بھی کچھ واجبات ہوتے ہیں، ہمیں کسی نے سکھایا نہیں اور بدقسمتی سے ہم سیکھ بھی نہیں سکے۔ یہ مدنی ماحول کا، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ جس نے آج ہمیں مدنی قافلے میں بتایا کہ ہمیں دین اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کیسے کرنا ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں عقائد اسلامی کے بارے میں بنیادی معلومات نہ تھی۔ یہ مدنی قافلے میں سفر کیا تو ہمیں پتا چلا کہ عقائد اسلامی کیا ہے۔ اتنی ہماری دوری ہے اپنے ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام کے حوالے سے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسلام کے بنیادی احکام کیا ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جب مدنی قافلے میں سیکھنے کے حلقے لگتے ہیں، مدنی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اس میں مدنی قاعدہ سیکھتے ہیں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے، اس کا صحیح پروننسیشن انہیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ نہ ایکسنٹ جانتے ہیں نہ پڑھنے کا انداز جانتے ہیں۔ یعنی ساری زندگی بڑی بڑی سٹڈیز آپ نے کی، بہت بڑے ڈاکٹر بنے، بہت بڑے انجینئر بنے، دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، دنیا کی مختلف لینگویجز کو سیکھا، بڑی فنی مہارتیں حاصل کی، لیکن دین اسلام کے بنیادی احکام نہ سیکھ سکے، کتنی بڑی بدقسمتی اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ جو سیکھنے کے فضائل، جو علم کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ دین اسلام کی انہی تعلیمات کو سیکھنے کے فضائل ہیں کہ جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ سیکھنے کی نیت ہو علم دین کے، تو اس کے فضائل کیا ہیں؟ آپ ہفتہ وار اجتماع میں آئے، یہاں آنے کی برکت سے علم دین سیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ روزانہ مساجد میں جو درس کا سلسلہ ہوتا ہے فیضان سنت کا، اس میں بھی علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ روزانہ مختلف جدول ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، ہر ملک کا اپنا حساب ہے، کہیں فجر کے بعد، کہیں ظہر کے بعد، کہیں عصر کے بعد، کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد۔ مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، مختلف مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، نماز بھی سکھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت زبردست ایک موقع ہوتا ہے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جو اس کے شرکا ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ دین اسلام کی ان بنیادی باتوں کو سیکھیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ مدرسۃ المدینہ کی برکات ہیں، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور مبلغین بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بیس عالموں والی نہیں ہوتی، ان کو کوئی خاندان، مذہبی ماحول، مذہبی گھرانہ نہیں ملا ہوتا، یہ صرف اور صرف امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے، وہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے ذریعے علم دین حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے الحمدللہ دنیا کے تقریباً 187 ممالک تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. آئیے میں بزرگان دین علیہم الرحمہ کی زندگیوں کی کوئی جھلک آپ کو سناتا ہوں کہ کس انداز سے انہیں دین سیکھنے سے لگاؤ ہوتا تھا. حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کنت جالسم مع ابی دردا فی مسجد دمشق جاء رجل وقال جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث بلغنی. حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں شام میں صحابی رسول حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا حضرت میں مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مدینہ منورہ سے دمشق کی جامع مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا کہ حضور میں ایک حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا، ایک مہینے کا سفر کر کے میں آپ کے پاس کسی اور کام، کسی اور مقصد، کسی دنیاوی غرض سے نہیں آیا، صرف ایک حدیث کے بارے میں آپ سے مجھے معلوم کرنا ہے. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا تجھے مبارک ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو طلب علم کے لیے چلا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ جنت کو آسان کر دیتا ہے. جو بھی چلا، کہ وہ شخص مدینہ منورہ سے چلا سیکھا، لیکن یہ حدیث اس کے لیے مخصوص نہیں تھی اس شخص کے لیے، بلکہ جو بھی طلب علم کے لیے خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، تو حدیث کے مطابق سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے راہ جنت کو آسان کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت جلیل قدر صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، بہت فیضان پایا انہوں نے صحبت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف اسفار میں یہ رہتے، آپ کے لیے پانی گرم کر کے پیش کرتے، آپ کی نالین شریفین کو اٹھاتے، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے میرے آقا نے فہم قرآن کی دعا کر دی. قرآن کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، قرآن کی سوجھ بوجھ کے حوالے سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے ڈھونڈ لوں گا. ان کی قرآن فہمی کا عالم یہ تھا، لوجدہ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ سے اس کو ڈھونڈ لوں گا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلتا کہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم بیان کرتا ہے تو میں دور و نزدیک کا سفر کر کے اس کے پاس جاتا اور اس سے وہ حدیث سن کر واپس آتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جس سے حدیث سننے کے لیے جانا ہوتا تھا وہ اپنے گھر پر آرام کر رہا ہوتا تھا، میں اسے اٹھاتا نہیں تھا، میں اس کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا، ہوائیں گرد و غبار اڑاتی، میرے چہرے پر اڑاتی، میرے کپڑوں پر اڑاتی. جب وہ شخص آرام کر کے باہر آتا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوتا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں فرمائی؟ حضور ہمیں حکم دیا ہوتا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرمایا میں انہیں کہتا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے آقا کا فرمان سننے کے لیے تمہارے پاس آؤں۔ حدیث سیکھنے سے ایسی محبت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، حدیث سیکھنے سے کیسی محبت؟ ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث کے آخری راوی ہیں، وہ حدیث مسلمان کا عیب چھپانے کے حوالے سے ہے۔ فرمایا کہ میں عقبہ بن عامر کے پاس مصر جاؤں گا، وہ مصر کے گورنر تھے ان دنوں، تیاری کی، ایک مہینے کا سفر کر کے یہ میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی عرض کی کہ حضور آپ نے تکلیف فرمائی، فرمائے کہ ایک حدیث جاننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضور وہ حدیث کون سی ہے جو آپ جاننے کے لیے آئے ہیں، جس کی تصدیق اور توثیق کے لیے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کے حوالے سے، مسلمان کا عیب چھپانے کے حوالے سے کوئی حدیث تم بیان کرتے ہو؟ تو جواب دیا، ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ستر مؤمنا علی عورت فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپا لے گا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میرا کام پورا ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، ایک حدیث کو جاننے کے لیے مدینۃ المنورہ سے مصر کا سفر کیا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار کا عالم کیا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ راز بتائے تھے، فرمایا کہ وہ میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کی سلطنت اس وقت بڑے عروج پر تھی، کسرا سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ دربار کسرا میں پہنچتے ہیں۔ اب اس وقت کی سپر پاور تھی، دربار کسرا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے گر گیا۔ اب سنت یہ ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، تو کسی شخص نے ٹوکا، یا حضرت، یہ احمقوں کا ملک ہے، یہ گماروں کا شہر ہے، یہاں پر لوگ جاہل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلامک ایٹیکیٹس کیا ہیں، اسلامک ویلیوز کیا ہیں، یہ اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کسرا کے دربار میں یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی تقریباً ایسا ہی واقعہ کہ کسرا کے دربار میں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کی پرواہ نہ کی اور وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا، اور کھانے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، اس بات سے حضرات صحابہ علیہ رضوان کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس وقت لوگوں کو ارشاد فرمایا، اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، یہ کیا، میں ان احمقوں کی وجہ سے، میں ان جاہلوں کی وجہ سے، میں ان گوار لوگوں کی وجہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔
بھرے دربار میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کوئی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. آج ہم کہتے ہیں جناب ہم بڑی بڑی جگہوں پر ہمیں موو کرنا ہوتا ہے, ہم امام شریف کیسے پہنے, ہم سنتوں پر کیسے عمل کریں, جناب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم کیسے ان کے سامنے سنتوں کے سانچے میں ڈھلیں, ہمیں شرم آتی ہے فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے سنت کو اپنایا. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مقام کیا ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, یہ سنت زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہم سے نہ چھوٹے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں. آپ کا معاہدہ ہوتا ہے رومیوں کے ساتھ, ایک مخصوص مدت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے, ایک پیکٹ ہو گیا جنگ نہیں کریں گے. اب معاہدہ ختم ہونے میں کچھ دیر باقی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ بارڈر پر فوجوں کو لگا دو. اب مختلف شہروں سے فوجیں بارڈر کی طرف آ گئیں. جیسے ہی جنگ بندی کی مدت ختم ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ روم پر حملہ کر دو. اب روم پر حملہ ہوا, رومیوں کو پتا نہیں تھا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان ایسے جنگ کریں گے, مدت ختم ہو گئی ہے, انہیں توقع نہ تھی کہ مسلمان جنگ کریں گے. ایک شہر فتح ہوتا ہے, دوسرا شہر فتح ہوتا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر تابعین کرام آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ ایک گھڑ سوار کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. وفا مومن کا شیوا ہے, مومن کسی سے خیانت نہیں کرتا. وہ صحابی جب قریب آئے تو پتا چلا حضرت عمرو بن عباسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے, فرمایا کہ اے معاویہ یہ تم نے کیا کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. میں نے اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو وہ اس عہد کو نہ کھولے نہ باندھے, یعنی اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے جب تک یا اس معاہدے کی مدت گزر جائے یا کھلم کھلا معاہدے کے اختتام کا اعلان نہ ہو جائے. تو ان کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اے معاویہ ابھی معاہدے کا وقت ختم نہیں ہوا تھا, تو یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں کہ آپ نے پورے ملک سے فوج کو جمع کیا, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر کیا تم جو بیان کر رہے ہو تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو سارے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ جتنے شہر ہم نے روم کے فتح کیے ہیں ان شہروں کو خالی کر دو, اپنے ملکوں میں واپس لوٹ جاؤ. کہ جب ہمارے سامنے ہمارے آقا کا فرمان آ گیا تو اب ہمیں مزید فتوحات کی حاجت نہیں ہے, ہم واپس جاتے ہیں. یہ ان کی محبت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ. کہ خالی وہ علم نہیں سیکھا, وہ محبت تھی کہ ساری زندگی ان اعمال کو نہیں چھوڑا, ان افعال کو نہیں چھوڑا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے, ایک مخصوص سپاٹ آیا, جب ایک مخصوص پوائنٹ آیا تو وہاں دوستوں سے جدا ہو کر چل پڑے. لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ایسا کرتے دیکھا تھا, آج میں نے اس ادا کو ادا کر دیا. ان لوگوں کی محبت کو دیکھیے کہ یہ کوئی لازم عمل نہیں تھا, لیکن ان کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، جو ہم نے اپنے آقا کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ عمل ہماری زندگی سے کیسے چھوٹ جائے، اس عمل کو کر دیا۔ اور یہ صرف ایک نہیں، بے شمار صحابہ علیہ رضوان کے طریقے تھے۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وہ طریقے سیکھیں۔ امیر اہل سنت کا احسان ہے نا امت مسلمہ پر کہ وہ طریقے امت میں عام کر دیے۔ سنت کا تصور مٹتا جا رہا تھا امت سے، عوام تو عوام خواص سے مٹتا جا رہا تھا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنتوں سے پیار، جو استحبابی عمل ہوتے نا، سنت مستحبہ بھی ہوتی ہیں، امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں چھوڑتے، ان کا بھی التزام فرماتے ہیں، اور ان کے عمل کو دیکھ کر الحمدللہ آج لاکھوں مسلمان سنت کے عامل بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سنت وہ راستہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جلیل القدر اہل علم یعنی صحابہ سے سنا، الاعتصام بالسنن نجات، کہ سنتوں کو تھامے رکھنا یہ نجات ہے۔ تو شیخ طریقت نے امت مسلمہ کو اسی نجات کے ٹریک پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سنتیں، یہ فرائض، یہ سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے جہاں میں نے مختلف طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، درس میں شرکت، درس دینا اور سننا، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کریں۔ اس کی برکات تو ملٹیپل ہیں، اس کی ایک برکت نہیں ہے، اس کی برکات ملٹیپل، بے شمار برکات ہیں۔ کوئی ایک برکت ہو تو بتاؤں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ جو جس نیت سے جاتا ہے، الحمدللہ یہ بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک دو چند سینکڑوں نہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ ایسے لوگوں کے ذاتی تجربات ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک نوجوان کے حوالے سے الحمدللہ مدنی بہار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ باب المدینہ کراچی کے یہ اسلامی بھائی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں 6 ماہ سے بے روزگار تھا، روزگار کی کوئی سبیل نہیں بن پا رہی تھی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پریشان کر دیا تھا، اسی عالم میں میرے شب و روز کٹ رہے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ میں نے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے نہ صرف علم دین سیکھنے کا جذبہ ملا بلکہ مجھے جلد ہی روزگار مل گیا۔ مزید یہ کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ہمراہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کی، اور یہ بیان دیتے وقت میں حلقہ مشاورت کے خادم کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کے فرمان کے مطابق ہم ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے تو عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی مرکز کے حکم کے مطابق اپنے بیان کو آخری مراحل کی طرف لاتے ہوئے، اختتام کی طرف لاتے ہوئے، میں بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک عظیم کتاب سنتیں اور آداب، بہت پیاری کتاب ہے، اس کتاب میں اور باہر شریعت کے 16ویں حصے میں الحمدللہ سنتیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سنتیں اور آداب کتاب سے امامہ شریف کے فضائل پر میں آپ کے سامنے کچھ سنتیں اور آداب اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امامہ شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارک ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امامہ مبارکہ کو سجا کر رکھا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، امامہ سنت متواترہ و دائمہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 ارشادات، صلو علی الحبیب۔ امامہ کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ امامہ کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بے شک اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامہ والوں پر۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے، ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر بروز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے، تو جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامہ کے 70 جمعہ کے برابر ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوا، وہ امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم امامہ کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹ پھیر لے گا۔ اے فرزند، امامہ باندھ کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں، اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں اپنانے کی، سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ صلى الله على محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. 600,000 درود شریف کا ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعد بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا لہ. جزاکم اللہ خیرا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول آنکھیں بند کر کے سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ لا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے ہم گنہگاروں روسیاہوں عاجزوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک ہم اس یا شعار گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا رکھا ہے اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے ہم حقیقی منگتے حاضر ہیں اے مالک کریم اجتماع میں آنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان بیٹھیں گے تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کی بھیک مانگیں گے یہاں پر نہ جانے کتنے تہجد گزار ہوں گے نہ جانے کتنے عاشقان رسول سنتوں کے عامل ہوں گے نہ جانے کتنے مقام ولایت پر فائز ہوں گے اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں بھرے وجود کو تیری بارگاہ میں حاضر کر دیا نامہ اعمال گناہوں سے پر دکھائی دیتا ہے دور دور تک گناہوں کے دفتر نظر آتے ہیں اے اللہ مانتے ہیں کہ بہت بڑے گناہگار مجرم و سیاہ کار ہیں لیکن اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہمارے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے اے اللہ تجھے تیری رحمتیں بے پایا کا واسطہ پیش کرتے ہیں اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ بخشش کی امید لیے دور و نزدیک سے یہاں جمع ہو گئے اور نہ جانے کتنے تیرے بندے اور بندیاں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شریک ہوں گے اے اللہ جو بندہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے اے مالک کریم جس کا رونا اور گڑ گڑانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے جس کی عبادات تیری بارگاہ میں مقبول ہے جس کا ذکر و تلاوت تیری بارگاہ میں مقبول ہے جس کے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہے اے اللہ ان مقبولانِ بارگاہ کا واسطہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے یا رب یا اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے اے اللہ بے حساب بخش دے یا مالک الملک اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر بھیک مانگیں گے
اے اللہ یقیناً تجھ سے ہی امید ہے کہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، یا اللہ بے حساب بخش دے۔ زندگی کی شام ڈھلتی چلی جا رہی ہے، موت کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ ہم جب چھوٹے سے بچے تھے، کل کی شرارتیں ہمیں ابھی تک یاد ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہم خیال نہ کر سکے، بے خیالی میں فضول کاموں میں عمر برباد کر ڈالی۔ اے کریم، اتنے عرصے کے فضول کام کرنے کے بعد، اتنے عرصے کے گناہوں کے بعد، آج ہم بڑے افسوس اور شرم کے ساتھ کہتے ہیں، اے مالک ہمارے گناہوں کی زیادتی کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ بخش دے۔ اے اللہ بخشے ہوئوں کا واسطہ بخش دے۔ ہمارے اعمال پر جب نگاہ پڑتی ہے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت کے آسرے پر تیری بارگاہ میں بھیک طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت بے پایا کا واسطہ، مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، بے حساب بخش دے۔ اے اللہ بخشے ہوئوں کا صدقہ بخش دے۔ جن لوگوں کی دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہے، ان مقبولانِ بارگاہ کا واسطہ ہمیں بھی خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ مغفرت کی بھیک عطا کر دے۔ اے مالک کریم، تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بن مانگے دولت ایمان جو تو نے دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہ تھا یا رب، کوئی کمال نہ تھا کہ تُو نے بن مانگے دولت ایمان سے نوازا۔ اے اللہ تیرا کرم اور احسان کہ تُو نے ہمیں بن مانگے مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمانوں میں ہم بڑھے چڑھے اور مسلمانوں میں پروان چڑھتے ہوئے ہمیں دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا کر دی۔ اے اللہ کس منہ سے تیرا شکر ادا کرے۔ اے مولا، اس تحریک میں آ کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان سن کر ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ دولت چھن بھی سکتی ہے، یہ دولت کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی۔ بعض بندوں سے ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تیری ناراضی کی وجہ سے یہ دولت چھین بھی لی جاتی ہے۔ اے مولا، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ بن مانگے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ دولت ایمان ہم سے نہ چھوٹے۔ استقامت علی الدین پانے والے خوش نصیبوں کا واسطہ، اپنے دین پر ثابت قدمی کی خیرات عطا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے باروں سے بچا۔ اے مالک کریم، ہمیں گناہوں کی عادتوں سے بچا، ہمیں شامت اعمال سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہ ایمان چھننے کا سبب نہ بن جائے، مالک کرم کر۔ زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچانا، ناگہانی عذاب سے بچانا، اپنی ناراضی سے بچانا، بدبختیوں سختیوں بری تقدیر برے فیصلے بری گھڑی سے بچانا، اللہ اپنی ناراضی والے کاموں سے بچانا، ہمیں محتاجی دنیا سے بچانا، ہمیں فقط اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا محتاج رکھنا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ بہت حسن ظن رکھ کر آئے ہیں کہ اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی بے شمار لوگوں کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کی دعائیں کیسے قبول ہوئیں۔ اے مولا حسن ظن رکھ کر آئے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں خالی نہ لوٹانا، ہماری تمام جائز دلی حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ استقامت طلب دین کی خیرات عطا کر دے، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عمر دراز فرما، ان کے تمام اہل خانہ کی عمر دراز فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے مبلغین دنیا کے جس جس کونے میں بھی تیرے دین کی خدمت میں کوشاں ہیں، اے مالک ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور فرما، ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے۔ اے مالک کریم مرتے دم تک تیرے دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ اس اخلاص و استقامت کی خیرات عطا کر دے، قبول فرما یا رب۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے. کام چل رہا ہے